अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आधे घंटे के न्यूज़ शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 11:30 बजे हैं। खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
सेनेट के दो अहम ओहदों के लिए हिमायत हासिल करने की सियासी कोशिशें उरूज पर। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद।
जनूबी एशिया,
वज़ीर आज़म मोदी और सदर मैक्रों में बाहमी व इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल। भारत और फ्रांस के माबैन 14 मुआहदों पर दस्तखत। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम।
इंटरनेशनल न्यूज़, अमरीका और शिमाली कोरिया के दरमियान मुजव्वजा सरबराही कॉन्फ्रेंस, तजियाकारों और अमरीकी अहदेदारों की मिली जुली राय। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में सेनेट के अराकीन के इंतखाब के बाद ऐवान बाला के चेयरमैन और नायब चेयरमैन के इंतखाब के बारे में सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सियासी माहौल में गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ दोनों बड़ी सियासी जमातें सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए अपनी मर्जी के उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने में राब्तों को तेज कर चुकी हैं। वहीं हिज्ब मुखालिफ की तीसरी बड़ी जमात ने इन दोनों पार्टियों की किसी तौर पर हिमायत न करने का ऐलान करते हुए दीगर छोटी जमातों से राब्ते बढ़ाए हैं। हफ्ते को हुकुमरान जमात मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर नवाज शरीफ ने हलीफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात और मुशावरत की, जिसके बाद इस जमात के एक मरकजी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्ला ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून को सेनेट के इन दोनों ओहदों पर अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए दरकार तादाद हासिल हो गई है। सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था,
थोड़ी सी मुशावरत जो है वो अभी कम्प्लीट होना बाकी है। तो ये है हमारा फिगर तकरीबन 57-58-59 के दरमियान में बिल्कुल पहुँच चुका है और बड़ा ठोस है। हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे जो हमारे मुखालफिन कर रहे हैं कई दिनों से। तो अल्लाह के फजल करम से यानी कि चेयरमैन, जिस तरह से हम शुरू से कह रहे हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन या हमारी पार्टी का होगा या हमारी मर्जी से होगा, तो हमने वो जो गोल है वो इस वक्त तक हम अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
हिज्ब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस ज़मन में राबते और मुशावरत जारी रखे हुए है और उसकी तरफ से भी सेनेट में इन दोनों ओहदों के लिए अराकीन की दरकार तादाद हासिल करने का दावा किया जा चुका है। इन दोनों जमातों की तवज्जो कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों पर मरकूज है और इसके लिए खासतौर पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला से राबते देखने में आए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद हफ्ते को तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पज़िंजो से मुलाकात की और अपने इस मौकिफ का अदा किया कि चेयरमैन सेनेट का मनसब बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर को मिलना चाहिए और इसके लिए तहरीक इंसाफ भरपूर हिमायत करेगी। इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी की किसी भी तौर हिमायत न करने का ऐलान भी कर चुके हैं। हफ्ते को कराची में उनकी जमात के एक मरकजी रहनुमा आरिफ अलवी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसके बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ छोटे सूबों के हकूक को उजागर करने की कोशिश कर रही है।
हमारी ख्वाहिश ये है कि जो करप्ट पार्टीज हैं, जो बड़ी करप्ट पार्टीज हैं, आइडेंटिफाइड करप्ट पार्टीज हैं, उनसे हम इस मामले को दूर करके एक उसूली बुनियाद पर छोटे सूबों के राइट्स की एक बात एक्सप्रेस कर सकें और कह सकें। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हम हफ्ते लिए कोई वोट मांगने नहीं आए। हम एक कॉन्सेप्ट और एक राइट्स के एतबार से जमहूरियत के अंदर एक अच्छा पैगाम अपने भाइयों के पास लेकर आए थे।
इस वक्त मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता अरकान सेनेट की तादाद 33 जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 20 है। तहरीक इंसाफ के पास सेनेट में इस वक्त 13 नशिस्तें हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
कल अदम जमात उद्दावा और उसके सरबराह हाफिज सईद पर पाबंदियों के लिए एक तरफ बैन अल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उस पर अमल दरामद के सिलसिले में पाकिस्तान को कई कानूनी और इंतजामी मसाइल भी दरपेश हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट।
पाकिस्तान की हुकूमत ने हालिया महीनों में बैन अल-अक़वामी बरादरी के तहफ़ुज़ात के पस मंज़र में जिन तंजीमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी इकदाम किए हैं उनमें हाफिज सईद की जमात उद्दावा और उससे मुंसलिक फलाही तंजीमें भी शामिल हैं। ये इकदाम एक ऐसे वक्त किए गए जब अमरीका और उसके बाज़ इत्तेहादी मुल्कों की तजवीज़ पर पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के वसाइल की रोकथाम से मुतल्लिक बैन अल-अक़वामी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वाच लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। पाकिस्तानी हुकूमत ने न सिर्फ जमात उद्दावा और उसकी ज़ैली तंजीम फलाही इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी عائد کر دی بلکہ ان کے اثاثوں کو بھی سرکاری تحویل میں لینے کے اقدام شروع کر رکھے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت نے گزشتہ ماہ انسداد دہشت گردی کے قانون میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ان شدت پسند تنظیموں پر پابندی عائد کر دی تھی جن پر اقوام متحدہ کی اسلامتی کونسل تعزیرات عائد کر چکی ہے۔ جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے حکومت کے قانونی اقدام کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کر رکھی ہے کہ وہ حکومت کو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے۔ حافظ سعید نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ یہ اقدام بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ہیں، اور اس بنا پر انہوں نے مذکورہ آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کی، اگرچہ حکومت کے کسی عہدیدار کا اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہونے کے ناطے پاکستان پر بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی اسلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق نگران وزیر قانون احمد بلال صوفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پاکستان نے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ان کو آنر کرنا ہے، چاہے کورٹس پاکستان میں آزاد ہیں مگر وہ ریاست سے آزاد نہیں ہوتے، اور اس لیے جب بھی وہ کسی لا کو انٹرپریٹ کریں گے یا چیلنج ٹو لا کو انٹرپریٹ کریں گے تو ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہوگی۔ تو امید تو یہ ہے کہ اس وقت تو حافظ سعید نے یا جس نے بھی پٹیشنر نے اس کو چیلنج کیا ہے، اس آرڈیننس کو اور اس امینڈنگ قانون کو، اس کے جواب میں میرا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کو پریزنٹ کرے گا اور ریزولوشنز کو سامنے لائے گا، سو پھر کورٹ اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی سہیل وڑیچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بین الاقوامی تحفظات ہیں تو انہیں دور کرنے کے مؤثر اقدام کرے۔
ابھی تو کوئی کمپلیکیشن مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی پیچیدگی ہوئی تو نیا لا لایا جا سکتا ہے، نئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، نیا آرڈیننس آ سکتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ اور دوسرا، حافظ سعید صاحب سے بھی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی مین اسٹریم کے آدمی ہیں، تو ان کو بھی ظاہر ہے انٹرنیشنل پریشرز کا بتایا جاتا ہے، علم ہے، اور جو دنیا کی صورتحال ہے یہ بھی ان کے علم میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال نہیں کہ آپس میں کوئی کشیدگی پیدا ہوگی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔
حافظ سعید کی جماعت و دعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ اور امریکہ تعزیرات عائد کر چکے ہیں، اور حالیہ برسوں میں پاکستان کو ان کالعدم تنظیموں اور بعض افراد کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر تنقید کا سامنا رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوا، اور دونوں ملکوں نے سیکیورٹی، جوہری توانائی اور خفیہ اطلاعات کے تحفظ کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو تیز کرنے کی غرض سے 14 معاہدوں پر دستخط کیے۔ دونوں نے انڈو پیسیفک خطے میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے مابین باہمی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال ہوا، اور دونوں ملکوں نے سیکورٹی، جوہری توانائی اور خفیہ اطلاعات کے تحفظ کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو تیز کرنے کی غرض سے 14 معاہدوں پر دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں نے انڈو پیسیفک خطے میں تعاون پر بھی بات چیت کی۔ نئی دہلی اور پیرس کے مابین جو معاہدے ہوئے ان میں تعلیم، ماحولیات، شہری ترقی، ریلویز، سیکورٹی اور دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے مابین نقل و حمل کی سہولت جیسے شعبوں میں تعاون بھی شامل ہے۔ اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین دفاع اور سیکورٹی کے شعبوں میں مضبوط تعاون ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری اگرچہ 20 سال پرانی ہے لیکن دونوں ملکوں میں روحانی اشتراک صدیوں پرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں خطے بحر ہند امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے اہم رول ادا کرنے والا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین دفاعی تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بقول ان کے، ہم یہاں بھارت کو اپنا پہلا اسٹریٹجک شراکت دار بنانا چاہتے ہیں، اور یورپ اور مغربی دنیا میں ہم بھارت کے لیے پہلے اسٹریٹجک شراکت دار کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میکرون 4 روزہ دورے پر جمعہ کی شب میں نئی دہلی پہنچے۔ وزیر اعظم مودی نے پروٹوکول توڑ کر ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اس دورے کو بھارت اور فرانس کے مابین شاندار دوستی کی کتاب میں ایک باپ سے تشبیہ دی۔ مذاکرات سے قبل راشٹرپتی بھون میں فرانسیسی صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ پیر کے روز بنارس جائیں گے، وزیر اعظم مودی بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق دونوں ملکوں نے خطے میں چین کی بڑھتی طاقت کو ذہن میں رکھ کر معاہدے کیے ہیں۔ نئی دہلی کے تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے وابستہ ابھیجیت سنگھ کے مطابق دونوں ملکوں کی سرمایہ کاری تجارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک ہے اور اس کا مقصد علاقائی سیاست کا تحفظ ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں کم از کم 10 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ افغان نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی نے ہفتے کو ایک بیان میں بتایا کہ یہ کارروائی مرکزی شہر لشکرگاہ کے علاقے خشکبا میں کی گئی، جس میں 8 دیگر مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ بیان کے مطابق کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے یہاں سے خودکش جیکٹس اور کار بم سمیت اسلحہ اور بارودی مواد بھی قبضے میں لیا۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے جنوب مشرقی صوبے پکتیکا سے بھی بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا بتایا ہے، لیکن اس کی مزید تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ اسی دوران جمعے کو کابل میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یہ دہشت گرد حملہ شیعہ اکثریتی آبادی والے علاقے دشت برچی میں ہوا تھا اور مرنے والوں میں ایک پولیس عہدیدار بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان مجوزہ سربراہ کانفرنس نے واشنگٹن اور پیانگ یانگ کے درمیان طویل عرصے سے موجود ایٹمی تعطل کی اہمیت ڈرامائی طور پر بڑھا دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو کیا یہ سفارتی سطح پر کوئی کامیابی ہوگی یا پہلے جیسی ہی صورتحال رہے گی؟ وائس آف امریکہ کے بل گلو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے اس لیڈر سے ملاقات کرنے والے ہیں جسے وہ چھوٹا راکٹ مین کہتے رہے ہیں۔ اس ملاقات کا اعلان جمعرات کو دیر گئے جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے وائٹ ہاؤس میں کیا۔ چنگ وی یونگ جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں۔
I explained to President Trump that his leadership and his maximum pressure policy together with international solidarity...
میں نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ ان کی قیادت اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ان کی پالیسی کے ساتھ بین الاقوامی یکجہتی ہمیں اس مقام تک لائی ہے۔ اس سے شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں طویل عرصے کے تعطل میں سفارتی کامیابی کا امکان پیدا ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکبی کہتی ہیں
They've made promises to denuclearize. They've made promise to stop nuclear and missile testing. And they've recognized
انہوں نے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے ایٹمی اور میزائل تجربات روک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنوبی کوریا کے درمیان فوجی مشقیں جاری رہیں گی، مگر یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے ایسے وعدے کیے ہیں۔ رانڈ کارپوریشن کے سینئر دفاعی تجزیہ کار بروس بینٹ کہتے ہیں
What we've seen so far with Kim Jong-un is words. He said he'll meet, he said he's going to reduce, he said it's okay for the
Kim Jong-un کی جانب سے جو دیکھا ہے وہ محض الفاظ ہیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ملیں گے، وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہتھیار کم کریں گے۔ انہوں نے کہا مشقیں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، محض باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ آیا کم جونگ ان واقعتاً عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ فی الوقت یہ واضح نہیں ہے کہ کم جونگ ان اپنے ہتھیار ترک کرنے پر تیار بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ایسا ہے تو بدلے میں وہ ٹرمپ سے کیا چاہیں گے۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ، جو خود کو مذاکرات میں ماہر قرار دیتے ہیں، کسی بات سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں گے یا نہیں۔ اگر اتنی اعلیٰ سطح کی یہ ملاقات ناکام رہتی ہے تو خطرات بے شمار ہیں۔ ایک ادارے میں سابق نائب وزیر خارجہ پی جے کرولی، جنہیں ٹرمپ جنوبی کوریا میں امریکہ کا سفیر بنانا چاہتے تھے، خبردار کر چکے ہیں کہ یہ ناکامی دونوں ملکوں کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیلیفورنیا کے عہدیداروں نے اس مسلح شخص اور ان 3 یرغمالوں کے شناختی کوائف جاری کر دیے ہیں جنہیں اس نے جمعے کے روز شمالی کیلیفورنیا میں سابق فوجیوں کے ایک مرکز میں ہلاک کر دیا تھا۔ مشتبہ شخص کو 36 سالہ البرٹ وانگ کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، جسے جمعے کی رات کو کیلیفورنیا میں سابق فوجیوں کے ایک مرکز میں مردہ پایا گیا تھا۔ مرنے والے تمام یرغمال شدید ذہنی دباؤ کے شکار سابق جنگی فوجیوں کے علاج کے مرکز پاتھوے ہوم میں ذہنی صحت سے متعلق کارکن تھیں۔ کچھ اور تفصیلات ازابیلا کچولی کی رپورٹ میں انجم ہیرلڈ گل پیش کرتے ہیں۔
جمعے کے روز ایک مسلح شخص ذہنی پراگندگی کا شکار ریٹائرڈ فوجیوں کی دیکھ بھال کرنے والے پاتھ وے نامی ایک ادارے میں داخل ہوا اور وہاں موجود تین خواتین کو یرغمال بنا لیا۔ یہ مسلح شخص بھی جنگ سے واپس آنے والا ایک فوجی تھا جسے چند روز پہلے اس ادارے سے جانے کا کہا گیا تھا۔ کیلیفورنیا ہائی وے پولیس کے اسسٹنٹ چیف کرس چائلڈز کا اس بارے میں کہنا تھا۔
Shortly before 6 p.m. this evening, law enforcement personnel made entry into the room.
جمعے کی شام 6 بجے سے کچھ پہلے قانون نافذ کرنے والے اہلکار اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کا خیال تھا کہ مشتبہ شخص نے یرغمالیوں کو رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے وہاں تین خواتین اور مشتبہ شخص کو مردہ حالت میں پایا۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں عوام کے سامنے یہ خبر نہیں سنانا پڑے گی۔ کرس چائلڈز کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے مزید کوئی خطرہ نہیں ہے اور امن و امان کی صورتحال بحال کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسلح شخص ایک فوجی تھا جس نے مشرق وسطی میں خدمات انجام دی تھیں اور وہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD کا شکار تھا۔ یہ ذہنی بیماری ان فوجیوں کو لاحق ہوتی ہے جو جنگ کی ہولناکیاں دیکھنے کے بعد انہیں بھلا نہ پائیں اور ذہنی دباؤ اور پراگندگی کا شکار ہو جائیں۔ یرغمال بننے والی خواتین پاتھ وے نامی ادارے میں کام کرتی تھیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسلح شخص نے دیگر افراد کو کمرہ چھوڑ دینے کا کہا تھا۔ دی کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف ویٹرنز افیئرز کا کہنا ہے کہ یونٹ ویل میں قائم ادارہ جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں کے لیے تھا۔ اسے 1884 میں قائم کیا گیا تھا اور یہ جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں کے لیے سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس میں تقریباً 1000 مرد و خواتین فوجی زیر علاج ہیں جنہوں نے کوریا اور ویتنام جنگ سے لے کر عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعے کے روز کہا کہ کینیا کے صدر اہورو کنیاٹا اور اپوزیشن لیڈر ڈائلا اوڈنگا کے درمیان سیاسی مصالحت ایک بہت مثبت قدم ہے اور یہ کہ امریکہ کینیا کی سیاست میں سب کی شمولیت اور جمہوریت کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ٹیلرسن کا افریقہ کا یہ پہلا دورہ ہے اور بہتر حکمرانی ان کے ایجنڈے پر سر فہرست ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نک چنگ نے کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے جو رپورٹ ارسال کی ہے مدثرہ منظر پیش کرتی ہیں۔
گزشتہ برس کے تند صدارتی انتخابات کے بعد کینیا کی چوٹی کے سیاسی حریفوں نے اعلان کیا کہ ملک کو متحد کرنے کی غرض سے وہ باہم مصالحت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ اجلاس امریکی وزیر خارجہ کے 3 روزہ دورے پر نیروبی پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے ہوا۔ ٹیلرسن نے کینیا کے وزیر خارجہ مونیکا جمعہ کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں اس اعلان کو ایک بے حد مثبت قدم قرار دیا۔ ان کے الفاظ،
Both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they signed today. And the United States looks forward to
آج متحد ہونے کے معاہدے پر دستخط کر کے دونوں شخصیات نے عظیم قیادت کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ ملک کو متحد کرنے کے آج کے اعلان اور ملک میں قومی سطح پر متعدد اختلافات پر توجہ کے عمل کی حمایت کا منتظر ہے۔ جمعہ نے کہا کہ کینیا کی حکومت نے ایک حقیقی سیاسی عمل کا عزم کیا ہے جو بنیادی اقدار پر مبنی ہو۔ انہوں نے کہا،
I think it is important for me to emphasize that we bestowed upon ourselves a progressive constitution because we believed that only
میرا خیال ہے میرے لیے اس بات پر زور دینا اہم ہے کہ ہم نے خود کو ایک ترقی پسند آئین سے نوازا ہے، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ صرف یہی آئین، صرف یہی آزادیاں، صرف یہی حقوق جن کی اس آئین میں ضمانت دی گئی ہے ایک ملک کی حیثیت سے ہمیں ہماری مکمل قابلیت کا احساس دلائیں گے۔ افریقہ کے اپنے دورے کے موقع پر ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ ملکوں کو حکمرانی بہتر بنانے اور ان کے طویل عرصے کی سیکیورٹی اور ترقی کے اہداف کے لیے محرکات فراہم کر کے ان ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے علاقے غوطہ میں بھاری لڑائی کے باعث وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے امداد پہنچانے کی کوششوں کے متاثر ہونے کے بعد مشرق وسطی میں ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ امدادی کارکنوں کو وہاں امداد کی ترسیل کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہفتے کے روز تک شام کی فوج نے مشرقی غوطہ میں اپنی جارحانہ کارروائی جاری رکھی تھی۔ ڈوما دمشق کے شمال مشرق میں مشرقی غوطہ میں باغیوں کے کنٹرول کا سب سے بڑا اور سب سے گنجان آباد قصبہ ہے۔ اور داعش کے جنگجوؤں کے خلافت حاصل کر کے 4 مہینے بعد بھی عراق کے شمالی حصے میں معمولات زندگی پوری طرح بحال نہیں ہوئے ہیں. کچھ شہر بالکل غیر آباد ہیں تو دوسری طرف کچھ علاقوں میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹر ہیڈر مرڈوک نے عراقی حکام کے ساتھ ان علاقوں کا سفر کیا ہے اور وہاں بحالی کے عمل کا جائزہ لیا ہے. ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی نخبت ملک.
سال 2014 میں 10,000 افراد نے اس وقت ان پہاڑوں میں پناہ لی جب داعش کے شدت پسندوں نے عام لوگوں کا قتل عام، اغوا اور خواتین اور بچیوں کا ریپ شروع کیا. ہم اس وقت شمالی عراق کے علاقے سنجار کی فضا میں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں موصل کے گورنر نوفل حمادی سلطان اور جنرل نجم الجبوری جو صوبہ موصل کے عسکری آپریشنز کے سربراہ ہیں. عراقی فورسز نے اس علاقے میں شدت پسندوں کو 4 مہینے پہلے شکست دی تھی مگر اب بھی سنجار تباہ و برباد ہے. اس وقت یہاں بجلی نہیں ہے، پینے کے پانی کی کمی ہے اور کئی عمارتیں اب تک تباہ ہیں. یہاں یا تو ہسپتال ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو اس میں کوئی سہولت نہیں ہے. ہمارا رخ ایک ایسے ہسپتال کی جانب ہے جو دوبارہ اپنے دروازے لوگوں پر کھولنا چاہتا ہے. لیکن جنرل نجم الجبوری کہتے ہیں
بہت ہی خستہ حال ہسپتال ہے یہ. اس ہسپتال کا سب سامان بہت بری حالت میں ہے، علاج کی کوئی سہولت نہیں اور صورتحال بہت بری ہے.
سنجار کی زیادہ تر آبادی داعش سے بچنے کے لیے بے گھر ہوئی اور اب تک واپس نہیں آئی، جبکہ مقامی افراد کو یہاں پھیلے ملبے سے اب تک مرنے والوں کی ہڈیاں اور کپڑوں کی باقیات ملتی رہتی ہیں. نوفل حمادی جو گورنر موصل ہیں کہتے ہیں
تدمیر لدوائر الدولہ.
ہمارے ہاں قبائلی مسائل ہیں اور حکومت کا نظام تباہ و برباد ہے. لوگ گھر واپس آنے میں تامل کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ شہر میں کوئی سہولت نہیں ہے. علاقے کو محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح ہے.
اس کے بعد ہم نے تال افار کا رخ کیا، ایک ایسی جگہ جسے عراق میں شدت پسندوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. تال افار گزشتہ سال اگست میں بالکل خالی تھا جب عراقی حکومتی افواج اور اتحادی افواج نے شدت پسندوں سے اسے آزاد کروایا تھا. مقامی افراد کہتے ہیں کہ روزانہ سینکڑوں افراد اس علاقے میں واپس آتے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنے گھروں کی مرمت کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہمارا سفر وہیں ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی موصل. موصل کے کچھ حصے آباد ہو چکے ہیں مگر بہت سے حصے اب بھی بحال نہیں ہوئے. مقامی افراد کہتے ہیں کہ بین الاقوامی اور حکومتی وعدوں کے باوجود موصل کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. ہیدر مرڈوک کی رپورٹ کے ساتھ اردو وی او اے کے لیے میں ہوں نخبت ملک.
پینٹاگان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک فوجی پریڈ کی منصوبہ بندی کے بارے میں جمعے کے روز ایک میمورینڈم جاری کیا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس پریڈ میں ٹینک شامل نہیں ہوں گے کیونکہ ان سے واشنگٹن کی سڑکوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. خبریں ختم ہوئیں. ٹیکسس میں اس ہفتے پرائمری ووٹنگ کے آغاز کے ساتھ 2018 کے کانگریس انتخابات کی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. اس سال ایوان نمائندگان کی تمام 435 اور سینٹ کی 100 میں سے ایک تہائی نشستوں پر انتخابات ہوں گے. انتخابی نتائج کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ریپبلکن اتحادیوں اور اپوزیشن ڈیموکریٹس پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے واشنگٹن سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے. تفصیلات کے ساتھ مبشر زیدی.
قدامت پرست ریاست ٹیکساس میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں ڈیموکریٹس نے بھاری تعداد میں حصہ لیا. یہ انتخابی مارکے میں ممکنہ شدت کا اشارہ ہے جو صدر ٹرمپ اور دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے. ایک رجحان جو پہلے سے واضح ہے وہ خواتین امیدواروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹس میں جن کی جانب سے ٹیکساس میں لیزی پینیل بھی امیدوار ہیں. ہمیں احساس ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری آواز سنی جائے اور ہماری بھی اپنی نشست ہو. یہ تھے لیزی پینیل کے الفاظ. ڈیموکریٹس نے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں دوبارہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی مخالفت کو مرکزی موضوع بنایا ہے، لیکن اس ہفتے ٹیکساس کی پرائمریز میں ریپبلکن ووٹر بھی کافی تعداد میں نکلے ہیں اور ان میں سے بہت سے صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان میں سے ایک جینیفر ڈریبنٹ ہیں.
But he is doing a lot of good for this country and I hope they see that we have people of all ethnicities here.
ٹرمپ اس ملک کے لیے بہت زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ لوگ دیکھیں گے یہاں تمام اکائیوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے صدر کی حمایت کر رہے ہیں. یہ تھے جینیفر ڈریبنٹ کے الفاظ. ٹرمپ بھی اپنے ووٹروں پر زور دے رہے ہیں کہ اس سال لاپرواہی نہ کریں.
You're sitting back, you're watching television. Maybe I don't have to vote today. We just won the presidency. And then we get...
ایسا نہ ہو کہ آپ گھر بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہیں اور کہیں مجھے ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ہم صدارتی انتخاب جیتے ہوئے ہیں. اور پھر ہم ہار جائیں، ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ بروکنگ انسٹیٹیوشن سے وابستہ تجزیہ کار بل گیلسٹن کا کہنا ہے کہ صدارت کے پہلے سال میں سیاسی جھٹکوں کے باوجود ٹرمپ نے ریپبلکنز کو اپنی پشت پر متحد کر رکھا ہے۔
The more strongly a voter identifies with the Republican Party, the more strongly he or she tends to approve of Donald Trump.
جو ووٹر ریپبلکن کا جتنا بڑا حامی ہے وہ اتنا ہی بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا حمایتی ہے۔ لہٰذا حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی اب ٹرمپ کی پارٹی ہے۔ یہ تھے بل گیلسٹن کے الفاظ۔ لیکن ایسا ٹرمپ کی مجموعی ریٹنگ کی قیمت پر ہوا ہے جو تاریخی طور پر انتہائی کم سطح پر برقرار ہے۔ کوئن پیاک پولنگ کے ٹم میلوے کا کہنا ہے کہ یہ بات ریپبلکن امیدواروں کے لیے فکر کا سبب ہے۔
As the president goes down, the trust and desire to vote for Republicans goes down. And that is a trend that just is quietly building.
جیسے جیسے صدر کی مقبولیت گھٹتی ہے، ریپبلکن کا اعتماد اور ووٹ ڈالنے کی خواہش کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ وہ رجحان ہے جو خاموشی سے ریپبلکنز کے خلاف بن رہا ہے۔ مڈ ٹرم میں مشکل صورتحال ان کی منتظر ہے۔ یہ تھے ٹم میلوے کے الفاظ۔ متعدد ریپبلکن قانون ساز پہلے ہی ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بروکنگ انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار جان ہوڈک کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سال ڈیموکریٹس کے عروج کا اشارہ ہو سکتا ہے۔
There are many members who are retiring because of what the political landscape looks like.
جو سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ سے کئی قانون ساز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس نشستوں کے مقابلے میں ریپبلکن نشستوں کے ہدف بننے کے زیادہ امکانات ہیں۔ نومبر میں ڈیموکریٹس کی کامیابیوں سے کانگریس میں ٹرمپ کا ایجنڈا متاثر ہو سکتا ہے، اور 2020 میں آئندہ صدارتی انتخاب تک ان کے 2 سال مشکل تر ہو جائیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ زندگی کے 4 عناصر سے تو آپ واقف ہوں گے، ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ ہوا پر تو کسی کا اختیار نہیں، مٹی سے آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، آگ بقدر ضرورت میسر ہی رہتی ہے، مگر پانی دنیا میں چاروں طرف ہونے کے باوجود زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی کی ضمانت صاف پانی ہے جو عالمی ادارے صحت یعنی WHO کے مطابق دنیا میں 2.1 ارب لوگوں کو دستیاب نہیں، اور اتنے ہی لوگ پانی کے لیے کنوؤں اور ندیوں پر انحصار کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ جو پانی وہ پی رہے ہیں وہ بیکٹیریا سے پاک ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اکثر اوقات انہیں پانی ٹیسٹ کرنے کی سہولت ہی میسر نہیں ہوتی۔ مگر اب برطانیہ اور دنیا کے دیگر مقامات پر سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ پانی ٹیسٹ کرنے کا کوئی کاغذ ایسا ہو جو سیکنڈوں میں بتا سکے کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ہے یا نہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں ناصاف پانی کے استعمال سے پھیلتی ہیں۔ جولائی سن 2017 میں عوامی جمہوریہ کانگو میں ہیضے کی وبا سے 1000 لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے، اور ہیضے کی وبا ناصاف پانی کے استعمال سے پھیلتی ہے۔ اگرچہ پانی ٹیسٹ کرنا بہت سادہ اور آسان ہے، مگر انگلینڈ میں یونیورسٹی آف بات کے محققین ایک سادہ اور سستے آلے کی آزمائش کر رہے ہیں جس کی مدد سے عام لوگ بھی پانی کے نمونے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی سے میرالا دی لورینزو کا کہنا ہے،
It can be used at site and it gives a very fast response, so we are talking about seconds.
اس کی مدد سے اسی مقام پر ٹیسٹ کر کے فوری نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں چند سیکنڈز کی۔ اس میں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کاربن سے بنے الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں، اور ان پر ایک بایو فلم نامی سیال مادہ لگا ہوتا ہے۔ میرالو دی لورینزو کا کہنا ہے،
All that we need to do is then recording the background current signal that this device gives us and then put it into the sample of water that we want to test.
ہمیں کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس آلے سے جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اس کا اشارہ ملتے ہی اسے پانی کے نمونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ سگنل باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ختم ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ پانی میں کوئی آلودگی ہے، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اسے موبائل فون کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ جب بڑے پیمانے پر تیار ہونے لگے گا تو بایو فلم والا یہ آلہ صرف $1 میں دستیاب ہو جائے گا۔ ویسے بھی جن مقامات پر پانی صاف نہیں ملتا ہے، عام ہدایت یہی کی جاتی ہے کہ وہاں لوگ پانی ابال کر پئیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا آدھے گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے پیٹرک ڈیا۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ خدا حافظ اور شب بخیر۔